نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 27 پارے کا سیکنڈ روب دیکھیں گے سورۃ نجم کی آیت نمبر 31 یعنی 31 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنا. اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. سوچیے لگتا ہے ہمیں کتنا زیادہ ہم اپنا سمجھتے ہیں, لیکن لکھیے ذرا مالک وہ ہے, اور جو مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مالک بن جاتے ہیں, ہاتھ نہیں لگانے دوں گے اپنی چیز کو, یہ میری چیز ہے. اور خاص طور پہ جب دین کی چیز کو ہم اپنی سمجھ لیں تو اس کا معاملہ کیا ہوگا. بنایا کیوں اس جہان کو, اب مقصد بتایا, تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. یہ ہے مقصد, اس کو ہائی لائٹ کر لے. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی, تو اس لیے بنائی. کون ہوں گے اچھے لوگ, کن کو اچھی جزا ملے گی؟ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں, الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائیں. تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ بتا دی کہ یہ دنیا اللہ کی ہے, تم ادھر تھوڑے دن کے لیے بھیجے گئے ہو, اس دنیا کو اپنا حق نہ سمجھنا. پھر دوسری بات, اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, اور زندگی کا مقصد بتا دیا کہ اچھے کام کرو, چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو اس سے اللہ تمہیں بچا لے گا. لفظ جو لمم آیا نا, اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ انجوائے کریں گے. لمم کہتے ہیں کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار, تھوڑا سا اثر. تھوڑی دیر کسی چیز کے ساتھ پڑی رہے نا, تو اس کا استعمال کرنا, اس کو لمم کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں الم بل مکان, وہ شخص فلاں جگہ تھوڑی دیر ٹھہرا, تھوڑی دیر کے لیے وہاں گیا. الم ابل تعام, اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا, اور اسی طرح کی باتیں. تو لمم سے مراد کیا ہے کہ وہ گناہ جن سے بندہ بچنا چاہے لیکن ایسے ہی ہو جائے. چھوٹے گناہ کہہ لیں, یا عملاً کسی بڑے گناہ کے قریب پہنچ گیا لیکن اس کو کیا نہیں, یا کچھ دیر گناہ کیا پھر اس سے رک گیا, یا گناہ کا خیال آیا, اس کی خواہش ہوئی, اس کا ارادہ بھی کیا لیکن عملاً نہ کر سکا. یہ ساری باتیں لمم میں آتی ہے. بعض کہتے ہیں سمرد وہ گناہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے تھے پھر بعد میں چھوڑ دیا. آپ کہہ لیں قرآن پڑھنے سے پہلے کہ گناہ ہمارے کسی چیز کا نفس کے غلبے کی وجہ سے ہلکا سا شکار ہونا, بعد میں اس سے توبہ کر لینا, گناہ کے قریب پہنچنا, ابتدائی مراحل بھی طے کر لینا لیکن آخری مرحلے پہ رک گئے, چوری کے لیے نکلا لیکن چرانے سے باز آ گیا, اللہ ان سب کو معاف کر دے گا. دنیا میں بھی معافی, آخرت میں بھی. شرط کیا ہے؟ کہ یجتنبون کبائر الاثم. اور یاد رکھیے, یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے معاملے میں انسان کیئر لیس ہوتا ہے نا, تو کبائر میں بھی چلا جاتا ہے. تو انسان کو جہاں یہ آیت رغبت دلاتی ہے, وہاں ڈراتی بھی ہے کہ کہیں ایک کبیرہ کا ہونا تمہارے لمم کو بھی تمہارے حق میں نہ ڈال دے. یہ بھی اپوزٹ ہے, اگر کبیرہ گناہ زندگی میں آ گیا تو پھر اللہ چھوٹے چھوٹوں پہ بھی پکڑے گا. کیا سود کبیرہ گناہ؟ اب تو ہم اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں نا, اتنا قرآن پڑھ کے بار بار پڑھا. کیا زندگی میں سود کا کوئی لین دین ہے تو کیا پھر یہ کبائر ہے؟ تو کیا پھر اس کے بعد بھی لمم کو کہہ دیں اور چھوڑو کچھ نہیں ہوتا, مولویوں نے باتیں بنائی ہیں. نماز چھوڑنا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ زنا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تو بار بار امیدیں دلاتا ہے, لیکن انسان اگر حقیقت کی آنکھ سے نہ دیکھے تو وہ بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے. اب اللہ تعالیٰ آخرت کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو وہ دن کتنا سخت ہے, تم ایسے ہی نہیں بچ سکتے, اللہ کی پکڑ آئے گی تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ وہ ذات ہے کتنی بڑی. ان ربک واسع المغفرہ, تمہارا رب بڑی مغفرت والا, اس کا دامن رحمت بہت بڑا ہے. ہوا عالم بکم, وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا, اور یاد رکھو کہ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو, وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل اوقات یاد دلاتا ہے. انسان کیا بن جاتا ہے، آتا کس حال میں اس دنیا میں؟ اگر آج ہمیں اپنا دنیا میں آنا یاد ہو اور دنیا سے جانا یاد ہو تو ہم کبھی بھی بڑے بڑے دعوے نہ کریں۔ کتنا انسان اپنی زبان کھول لیتا ہے، اللہ بار بار کہہ رہا ہے فلا تزکو انفسکم، اپنے نفس کی پاکی کے دعوے بیان نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی کون متقی ہے۔ ہم آج کیسے اپنے آپ کو بڑا کہہ سکتے ہیں؟ بہت چھوٹے ہم۔ بڑا تو وہی ہے جس نے اللہ کا کام کیا، جس کو اللہ بڑا بنا دے، ورنہ ہم تو دن بدن اپنے آپ کو اور چھوٹا سمجھیں اگر ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ افرائیت اللذی تولا وآتا قلیلا وأکدا، پھر اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان کی باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے؟ کون سا ابراہیم؟ الذی وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور بات کیا تھی پچھلے اور آج کے صحیفوں میں؟ پیغام کیا تھا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اس کو دی جائے گی، اور یہ کہ آخر کر پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ کون سا رب؟ جس کے بارے میں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اس نے موت دی اور اس نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہ شعرا کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ ساری باتوں کے بعد کرنا کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پس انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرو گے۔ آپ فیل کر رہے ہیں کہ ان صورتوں میں رکنے کو دل نہیں چاہتا؟ جس طرح عربی زبان میں حسن ہے نا، اسی طرح اس کا ترجمہ بھی ایک خاص جگہ پہ ہی جا کے سانس ٹوٹتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ ولید بن مغیرہ نام کا ایک شخص تھا، اللہ کے نبی کی دعوت قبول کرنے پہ تیار ہو گیا، لیکن اس کے ایک مشرک دوست کو جب پتا چلا کہ وہ مسلمان ہونے لگا تو آ کے اس کو پٹی پڑھائی، دیکھو باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا، اور رہ گئی آخرت، اگر آ گئی تو میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمہارا عذاب بھگتوں گا۔ اللہ کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، اسی طرح ان کے آپس میں کوئی ڈیل ہو رہی تھی وہ بھی رک گئی۔ اب دیکھیے آج کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف آتا دیکھ کر پریشان ہونے لگتے ہیں۔ آج فکر کر لیں، ہر بندہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرے کی ذمہ داری نہیں لے گا، کوئی دینا بھی چاہے گا تو کوئی نہیں لے گا، یہ نہیں ہو سکتا کرے کوئی اور بھرے کوئی، جو کریں گے وہی بھریں گے، کوئی دوسرے کا پھل نہیں لے گا۔ کوشش اور عمل سب سے بڑی بات ہے، صحیح کوشش دیکھی جائے گی۔ زندگی میں جنہوں نے نیکیوں کی کوششیں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ آخرت میں کرے گا۔ اس آیت پہ اس اعلی ثواب کے مسئلے کو علماء کرام بہت ڈسکس کرتے ہیں۔ سب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نیک کام دنیا میں کوشش کی، اس کوشش کو اللہ قیامت تک رکھے گا، ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ یا پھر عذاب جاریہ کی صورت میں اس کو باقی رکھے گا۔ باقی رہے گی بات کہ کوئی اپنا عمل دوسرے کے پلے میں ڈال دے اور خود اس نے نماز بھی نہ پڑھی ہو، تو یہ تو اس کی کوشش کے خلاف تھا۔ بہت اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہوئی اسبیل الجنہ میں، اگر آپ اس میں مزید دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ اپنی کوششوں کا رخ ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ وہ قیامت سر پہ ہے۔ کون سی قیامت؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ تو ایک ڈراوا ہے پہلے سے آئے ہوئے ڈراووں میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر اسے ٹالتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں صرف دین کی دعوت پہ تعجب ہے، سنجیدگی نہیں ہے؟ اب دیکھیں کہ اللہ کی بات سمجھ ہی اس کو آتی ہے جو سنجیدگی سے سنے، اور اگر اللہ کے نام پہ بھی بندہ کھیل کود تماشے اور اس میں راگ رنگ اور اسی قسم کی باتیں ڈال دے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو ملے گا کیا؟ یہ سامدون کا جو لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے، اس کے اوپر رات کو جاگنا، گانے بجانوں کی محفلوں کے اوپر یہ بات آتی تھی، عرب لوگوں کی عادت تھی کہ راتوں کو اپنی چوپالوں میں بیٹھ جاتے اور وہاں گاتے بجاتے اور راگ لگاتے اور کیا کچھ کرتے۔ اللہ کہتے یہی تمہارا نصیب ہے، قرآن کی طرف سنجیدگی سے آتے اس لیے نہیں ہو نا پارٹیاں کم ہو جائیں گی، خوف آتا ہے تمہیں پھر شاید میری زندگی سے یہ نکل جائے، ہائے کتنی بورنگ ہوگی میری لائف۔ یقین کریں آج بھی لوگ سوچتے ہیں قرآن کے بعد زندگی بور ہو جاتی ہے، ہائے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، نو فن، ان کو کیا پتا کہ اصل خوشی تو اندر آ جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، سمود گانے بجانے کو کہتے ہیں خاص طور پہ۔ قرآن کی آوازوں کو دبانے کے لیے اونچی اونچی آوازوں سے گاتے تھے بجاتے تھے، تکبر کے ساتھ سر اوپر اٹھانے کو بھی سمود کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے پاس سے گزرتے تو تکبر کے مارے گردنیں تنی ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل سے یہ تکبر ختم کر دے۔ کرو کیا؟ فاسجدوا للہ واعبدوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ تکبر کی کہاں گنجائش ہے؟ ہر بندہ اپنی فکر کرے، آج امت کہاں کھو گئی، نبی کی امت کہاں گئی، بندگی اور عاجزی کی جگہ ان کی زندگیوں میں کیا کچھ آ گیا؟ کوئی شادی، کوئی محفل، کوئی خوشی، کوئی غم بھی اب تو لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے۔ سجدے اور عبادت یہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، وسجد واقترب، اللہ ہمیں بھی دے دے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے اس نجم ستارے کی بات کی اور اب اگلی سورت ہے سورت قمر، پہلی ہی آیت اقتربت الساعت وانشق القمر، قمر کا لفظ ہے۔ اس صورت میں شق قمر کا واقعہ ہے جو اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک معجزہ تھا کہ چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ تقریباً 5 سال پہلے ہجرت سے یہ واقعہ منا کے مقام پر پیش آیا تھا۔ اس صورت میں بھی آپ کو اللہ کے نبی کی دعوت کے مقابلے میں ان کی ہٹ دھرمی دکھے گی، اتنا واضح اشارہ دیکھ کر بھی آپ کو نبی نہیں مانے، اللہ اسی کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر یہ رسول دے رہے ہیں وہ بھی اسی طرح آ جائے گی اور تم حیران کھڑے رہو گے۔ جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی کیا وہ اس کو مٹا نہیں سکتا؟ پھر پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں، عبرت ناک مثالیں دے کے کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے ضد چھوڑ دو، اپنا نقصان نہ کرو۔ آئیے صورت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورۃ انبیاء کس سے شروع ہوئی تھی؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، یہاں بھی قیامت کے قرب کی بات ہے اور چاند پھٹ گیا۔ جب اتنا بڑا چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا تو بتاؤ کہ پھر تم کیوں نہیں مانتے کہ قیامت آئے گی؟ آج بھی کہتے ہیں کہ چاند کے اندر یہ نشان موجود ہے، ایسی تصویریں بھی ہیں، غالباً ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ پریزنٹیشن موجود ہے کہ کیسے چاند دو ٹکڑوں میں ہوا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو معجزوں کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ادھر بتاتے ہیں کہ تم ان کو بتاؤ کہ اپنی عقل سے سوچو گے تو بات نہیں بنے گی، عقل کو جھکاؤ گے تو تمہیں تو اپنا وجود بھی ناممکن چیز کا ممکن ہوتا ہوا دکھے گا۔ کیا ایک انسان دنیا میں جو آتا ہے کبھی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو کوئی مانے گا اس بات کو؟ تو جب رب یہ کر سکتا ہے پھر وہ کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا؟ لوگوں کا حال کیا؟ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی، ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ یہ ہے اصل بات، ہر چیز جائے گی۔ دیکھیں آج دنیا میں کچھ فیصلے نہ بھی ہونا تو آگے جا کے ضرور ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی زبان میں اثر تھا، اس کو جادو کہتے تھے، کہتے تھے ہر ایک پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، یہ جادو کر دیتا ہے، یہ برین واش کر دیتا ہے، ہیپناٹائز کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے نہیں، یہ حق کا جادو ہے، تم ہٹ دھرمی پہ جمے ہوئے ہو، وہ حق پہ جمے ہوئے، کل تمہیں بھی پتہ چلے گا اور لوگوں کو بھی، حق حق ہوگا، باطل باطل ہوگا، ہر چیز ایک اپنی جگہ پہ آ کے پہنچ جائے گی۔ کرو کیا؟ ان کو پچھلی قوموں کے حالات سناؤ، کیونکہ وہاں ان کا بھی معاملہ کچھ اسی قسم کا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پوری طرح پورا کرتی ہے، مگر ڈراموں نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس نبی ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ذرا امیجنیشن میں لائیے کیسا وقت لگتا ہے، قبروں سے یوں بھیگی بلیاں بن کے نکلے ہوئے، سمجھ نہیں آتی تھی ان کو کوئی بات بھی، تو ان کے دماغ میں نہیں آتی تھی۔ خشن ابصارہم، نگاہیں خشوع کی حالت میں ہوں گی، خوف زدگی ہوگی، ذلت ہوگی، ندامت جھلک رہی ہوگی۔ قبروں سے نکلتے ان کو پتا چل جائے گا کہ جس دوسری زندگی کا ہم انکار کرتے تھے وہ حقیقت تھی، آج ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ مہمان کو اچانک دیکھ کر جو انسان کی کیفیت ہو، وہ کیفیت ان کی اس طرح سے ہوگی کہ جس کے اندر یہ لوگ اپنے آپ کو مجرم سمجھیں گے۔ ہولناک منظر ہوگا، نظر ہٹانے کا ہوش نہیں ہوگا۔ اب یہ کون سی قبریں؟ جو قبریں ہم بناتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہی ہو، جو جس جگہ مرا جہاں جس کی خاک پڑی وہ وہیں سے چل پڑے گا، اور اس وقت انسان اپنی زندگی کے حساب دے گا۔ اس خبر کو جھٹلا چکا کہ آخرت ہونی ہے، اس دن انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جھٹلا کے گزر گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بھی تو ان کو سب کچھ بتا دیا تھا نا، ساری نصیحتیں کر دی، لیکن اب یہ مانیں گے تو مانیں گے، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح چھڑکا گیا۔ یہاں رک کے ذرا حضرت نوح کو سوچیے، اللہ کی خاطر بے قدر ہوئے، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو جھڑکا، وقالو مجنون وازدجر، خود اپنا نام لکھ کے دیکھے، کبھی کسی نے ہمیں ڈانٹا، جھڑکا، دیوانہ کہا، اور اگر کہا ہو تو مبارک ہو۔ آج اب اللہ کی خاطر بے قدر ہو رہے ہیں، غم نہ کیجئے، وہ قدر کی انتہا کر دے گا۔ جب لوگوں نے رب کے نام پہ اس کو پکارا اور اس کو جھٹلایا تو وفدا ربہ انی مغلوب فانتصر، اسے رب کو ہی پکار لیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ اللہ جزا لمن کان کفر، کبھی اس کی آپ تلاوت سنے بعد میں دل پھٹتا ہے۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ کتنے ناقدرے ہوئے اللہ کے رستوں میں، اللہ نے قدر کی حد کر دی۔ قیامت تک کے لیے لوگوں کو حضرت نوح کے قصے سنا دیے کہ دیکھو وہ کتنا پیارا نبی تھا، لوگ نہیں مانے تو کیا ناکام تھے؟ کیا حضرت نوح ناکام تھے؟ اگر آج کوئی ہمیں نہیں مانتا تو کیا ہم ناکام ہیں؟ ہمارے کہنے پہ صرف 10 لوگ آتے ہیں تو کیا ہم ناکام ہیں؟ ایک بھی نہ آئے ہم پھر بھی کامیاب ہیں، شرط کیا ہے کہ ہمارا وہ کام اللہ کے لیے ہو۔ واللہ ہی بڑا کٹھن امتحان ہوتا ہے انسان کا، کامیابیوں کے ساتھ نیکی کا کام کرنا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کامیابی کے لیے یا حق کے لیے۔ اور نبی دنیا سے گیا تو لوگ ہٹنے لگے۔ اللہ کہتے افامات قتل قلب تم القابی کو، بس یہی دین تھا، نبی کے لیے جاتے تھے، آج پتہ چل گیا تمہارے کام اللہ کے لیے نہیں تھے، چلو بھاگ جاؤ۔ وہ میں قلب، جو گزرے گا شوق سے جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ تو دعا کیجئے کہ حضرت نوح سے ہم یہ نصیحت لیں کہ کام کرتے ہی جانا ہے، اپنی زندگی کی آخری ڈور تک کسی کے جینے اور مرنے سے کام کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہو کہ نہ ہو اللہ آپ سے کام کرا لے، میں ہوں نا مجھ سے اللہ کرا لے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اکیلا انسان بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دے، اجر کے اندر اللہ تعالی ہزاروں کا اجر اس کو دے دے گا، اور سینکڑوں کا مجمع جمع کر لے، اور اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر دنیا تو واہ واہ کرے گی لیکن اوپر کچھ نہیں ہے. اس آیت کو دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ جزا لمن کان کفر, نہ قدرے ہونے والے کی یہ جزا تھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا, پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ بار بار آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم نصیحت لینا چاہتے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم نے کر دیا. آج بھی دیکھیں جو پڑھتے ان کو آسان لگتا ہے, جو نہیں پڑھتے ان کو مشکل لگتا ہے. ترجمہ یاد کر لو آسان لگے گا, نہیں یاد کرو تو مشکل لگے گا. دو گھنٹے بیٹھ کے تفسیر سنو تو آسان لگے گی, نہیں سنو تو کھڑے چلتے پھرتے کہتے رہیں گے ہائے اتنی لمبی کلاس, ہائے اتنی لمبی کلاس. نہیں, اور بات کہتے آسان ہے اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ اس سے مراد آسانی سے کیا ہے کہ جو سمجھنا چاہے گا اللہ اس کو سمجھائے گا. اس میں کوئی فلسفے نہیں دیے ہوئے, سیدھی سیدھی باتیں ہیں. صرف ماننے کے لیے دل چاہیے. اب آگے قوموں کی تباہیوں کے قصے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر, آت نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات, یعنی میرے ڈراوے, میری وارننگز. ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے, پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ اب آپ اپنی جواب خود لیں. یہاں منحوس دن کیوں کہے؟ کیونکہ قوم پہ منحوس تھے نا جو تباہ و بربود. دن اپنی جگہ کچھ نہیں ہوتے. ایک ہی دن کسی کے لیے منحوس ہے تو کسی کے لیے خیر کا. اگر فرعون ڈوبا تھا تو بنی اسرائیل آزاد بھی ہوئی تھی. یہاں مراد کیا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کی پکڑ میں آ گئے. ہم اپنے آپ سے پوچھے کیا ہم نصیحت لینا چاہتے ہیں؟ لیتے ہیں. سموت نے بھی ڈراووں کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے, کیا اب ہم اس کے پیچھے چلے, ہم اس کی پیروی قبول کر لیں؟ یعنی ان کو اتنی حیرت ہو رہی ہے, اچھا جی ہم بڑے لوگ ان کی باتیں سنیں, ہم تو اب خود پڑھاتے ہیں, ہم تو اب خود دوسروں کو بتاتے ہیں. یہ بھی ایک کبر دماغ میں آ جاتا ہے, ہم بہت بڑے ہو گئے اب ہم ان چھوٹوں کی باتیں, ہم فلاں کی مانیں, اچھا جی ہم تو یہ ہیں, ہم یاد رکھیے کہ بعض دفعہ دین سے تعلق کے باوجود انسان کی انا نہیں ٹوٹتی اور بھول جاتا ہے. ہم تو ہیں ہی نیک, اب ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی, ہمیں سب آتا ہے, ہمیں تو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کیجئے یہ ہمارے دل میں بڑائی نہ آ جائے, ورنہ کسی جگہ کے نہیں رہیں گے. اور اگر ایسی بات ہو گئی کہ اگر ہم آپ کا پیچھا کریں گے تو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں, بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخودے غلط ہے, یعنی اپنی ذات سے نوز بلا یہ شخص جھوٹا ہے. آپ سوچیے ایک نبی کے سامنے یہ باتیں بنا رہے ہیں. نبی کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا, اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور کون برخودے غلط ہے, ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. آخر کر ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے. ہم نے بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا, اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کیسے لگتا ہے؟ بڑی اس میں محبت بھی ہے, یقین کریں اللہ کا پیار چھلکتا ہے. آ جاؤ نا, کچھ تو دیکھو, سوچو تو صحیح. میں نے کوئی مشکل کتاب تو نہیں دی, میں تو تمہیں بہت پیار کرتا ہوں, تم میرے بارے میں کیوں غلط فہمی کا شکار ہو؟ آ جاؤ. یہ ساری نشانیاں کبھی اونٹنی کی صورت میں, کبھی نبیوں کے سامنے جو حالات آتے تھے ان کی صورت میں اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ نصیحت پا لیں, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اس لیے اب آگے قوم لوط کا تذکرہ. کذبت قوم لوط بالنذر, لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی, صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. اللہ ہمارے بھی گھرانے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کر ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے جو کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ ہر آیت جب بار بار آ رہی ہے نا، اس پہ رکیے اور دل سے کہا کر اللہ جی میں ہوں، اللہ جی میرا دل کھول دے، اللہ تعالیٰ مجھے نصیحت والا بنا، ایسا نہ ہو کہ میرا دل سخت ہو جائے۔ کیونکہ آپ کہتا ہے کہ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے نا، تو یہ بڑی شدید قسم کی مہر ہوتی ہے، یہ چیز ایک انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں کو مہر لگنے سے بچائے۔ ایک اور بگڑی ہوئی قوم، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آلِ فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو چھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی پچھلی ساری قوموں کی بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابل قوم کا تذکرہ ہے کہ کیا یہ بڑے ہیں؟ بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا تو ان کا کیا ہے؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہے؟ یعنی تم نبی کے ساتھ جو معاملہ کرو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ یعنی یہ سب حجتیں ہیں، کہ آخر یہ سمجھتے کیا ہیں خود کو، بہت بڑے بن گئے۔ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے، فہل میں مدکر، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بتاؤ، کچھ سمجھ سے اپنے آپ کو تو کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ یہ ہے اصل کامیابی، جنت سے کم کسی چیز پر سمجھوتا نہ کریں۔ ساری پکڑ دھکڑ اور اس کا سب کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت کے خواب دیکھیں۔ کام ادھر کرنا ہے اور معاوضہ ادھر لینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ رب تو ہمارا سورۃ الرحمن کے شروع میں پورا ہوگا، لیکن چونکہ سورۃ الرحمن کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے رب میں اس کو لیں گے، یہاں پہ یہ دوسرا رب ہم پورا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔